اسلام ہے مر گئے حسین، ایک نئی تاریخ کا آغاز یہ انجام ہے۔ دیکھیے تو ہے کمرے اتفاقی کربلا، سوچیے تو گوشہ گوشہ روح صد پیغام ہے۔ وقت بدلا دور بدلا، ذکر شہ جاری رہا، جیسے یہ غم بھی شریک گردش ایام ہے۔ چومتے ہیں گردنے سرور کو رہ رہ کر نبی، نقطۂ آغاز میں اک سے رخ انجام ہے۔ ہے الگ دنیا سے اے شاہد میں حب حسین، دل کی ہر دھڑکن میں آوا زے شکست جام ہے۔ زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے۔
زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے۔ دیکھ اے دنیا سوئے شب بیر یہ اسلام ہے۔ زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے۔ دیکھ اے دنیا سوئے شبیر یہ اسلام ہے۔ ایک حیات تازہ اسلام ہے مر گئے حسین، ایک نئی تاریخ کا آغاز یہ انجام ہے۔ دیکھیے تو ہے بلا، سوچیے تو گوشہ گوشہ روح صد پیغام ہے۔ وقت بدلا دور بدلا، ذکر شہ جاری رہا، جیسے یہ غم بھی شریک گردش ایام ہے۔ چومتے ہیں گردنے سرور کو رہ رہ کر نبی، نقطۂ آغاز میں اک سے رخ انجام ہے۔ ہے الگ دنیا سے اے شاہد میں حب حسین، دل کی ہر دھڑکن میں آواز
زشکستے جام ہے، زیر خنجر سر ہے اور لب پر خدا کا نام ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے۔ امریکہ نے امریکہ نے آئی اے ای اے اور اسلامی کونسل کو غیر تسلیم شدہ قرار دے دیا۔ گارڈین کونسل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سربراہ عباس علی کتخدائی مرجعیت کو دھمکیاں دینے والے متحارف فریق ہیں۔ جامع مدرسین قم۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی حکومت کے ایندھن کے ٹینکوں کو بے دفاع چھوڑ دیا۔ ایک رپورٹ۔ صہیونی جہازوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ میرین انٹیلیجنس کمیٹی۔ سامعین، اخبار جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کے لیے سیکورٹی کا سنگین واقعہ۔ صہیونی میڈیا پانی کی قطاروں میں کھڑے 700 فلسطینی شہید۔ غزہ حکومت نئے صہیونی فوجیوں کو پکڑنے کے لیے فلسطینی مزاحمت کارروائی شروع۔ سامعین، اخبار ایران نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ مسلح افواج کی صلاحیت اور قومی اتحاد جنگ جیتنے کے اہم عوامل تھے، ڈاکٹر مسعود پزشکیان۔ جنگ بندی، تعمیر نو کا موقع یا سیاسی انتقام کا بہانہ، عبدالکریم حسین زادے، نائب صدر برائے دیہی ترقی۔ خلیج فارس کی سلامتی اور اس کے تمام ارکان کی باہم مربوط سلامتی کے لیے علاقائی ممالک کی شرکت ضروری ہے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار پاکستان نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسحاق ڈار شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے لیے آج چین جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی سیاسی عمل میں نہیں آنا چاہتی، طلال چودھری۔ زرعی شعبے میں اہم اصلاحات، نافسا کا قیام ترقی کی جانب اہم سنگ میل۔ اسلام آباد میں بھی غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا، 5 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب نے خواتین حاجیوں کے لیے محرم کی شرط ختم کر دی۔ سامعین، اخبار جسارت نے یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ سعودی عرب کی سستی ایئر لائن نے پاکستان کے 4 شہریوں کے لیے فضائی سروس شروع کر دی۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں مقامی نمائندوں کا تاریخی اجتماع۔ پی ٹی آئی حکومت سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں رانا ثناء اللہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ ساز تیزی، انڈیکس ایک بار پھر بلند ترین سطح پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ جنگ بندی پر امید، اگلے ہفتے پیش رفت کی توقع۔ غزہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 139 فلسطینی شہید۔ امریکہ میں مہاجرین کو نکالنے کا عمل شروع، 6 گھنٹے کے نوٹس پر ملک بدری کا فیصلہ۔ اہل غزہ کے لیے امداد لے کر اٹلی سے کشتی روانہ، اسرائیلی ناکابندی توڑنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کی مشاورت حتمی مرحلے میں داخل۔ سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے مولانا فضل الرحمان اور پختونخوا حکومت۔ اخبار لکھتا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی متنازع خصوصی نشستوں کا سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کے بجائے دیگر پارلیمانی جماعتوں کا حق قرار پانے کے بعد وفاق میں حکمران اتحاد کے بعض عناصر کی یہ سوچ سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے سے تبدیل کر کے اپوزیشن جماعتوں کی اتحادی حکومت قائم کر دی جائے، کیونکہ صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان کی اکثریت چند ووٹوں تک محدود ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس بارے میں اپنی جماعت کا نقطہ نظر بھرپور انداز میں پیش کیا۔ پریس کانفرنس سے اپنے خطاب میں انہوں نے گنڈاپور حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس کی تبدیلی کی ضرورت سے تو مکمل اتفاق کیا، لیکن رائے دی کہ یہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے آنی چاہیے، کیونکہ صوبہ مزید سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کے پی میں تحریک انصاف کی انتخابی کامیابی کو بھی دھاندلی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے مولانا نے اس کی حکومت کو جعلی ٹھہرایا، لیکن اس کے خاتمے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو متحرک کیے جانے کی سوچ سے دو ٹوک اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم بوڈو کے حضور میں بیٹھ کر ایسی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوں گے۔ سیاسی مفاہمت پر مبنی طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اے این پی سے اختلافات ہیں، لیکن دشمنی نہیں ہے۔ امن و امان کے مسئلے پر انہوں نے صوبے میں کل جماعتی کانفرنس بلانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کے پی میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا یہ نقطہ نظر خود وفاق کے حکمران اتحاد میں بھی پایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ معاملہ وفاقی حکومت کے زیر غور آیا کہ کے پی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک لا کر تبدیل کر دیا جائے، تو حکمران اتحاد ہی میں اس رائے کا بھی بھرپور اظہار ہوا کہ وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کو اس طرح رخصت کرنے کا تجربہ بہت پریشان کن رہا ہے، کیونکہ گرائی جانے والی حکومت کی تمام تر ناقص کارکردگی کا بوجھ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کو اٹھانا پڑا، جبکہ عوام کی ہمدردیاں بہت بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کو حاصل ہو گئیں۔ حالانکہ اگر اس کی حکومت کو چلنے دیا جاتا تو ناقص کارکردگی کی وجہ سے اس کی بڑھتی ہوئی عدم مقبولیت خود ہی اس کے خاتمے کا سبب بن جاتی اور انتخابی مارکے میں اس کی شکست یقینی ہوتی۔ سامعین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ اہم سرخیاں لگائی ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ میزورم کی راجدھانی ملک کے ریلوے نظام سے جڑنے کے لیے تیار، 1999 میں دیکھا گیا خواب اب شرمندہ تعبیر۔ کیا ہر شہری کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی مہم کو ملک بھر میں نافذ کرنے کی تجویز پر کانگریس لیڈر کا سوال۔ ملازمتیں کم ہوں گی مگر ہر تکنیکی تبدیلی کی طرح آئی اے سے ملازمتوں کے نئے مواقع سامنے آئیں گے۔ قاضی اظہر مبارک پور نے بطور معلم، مورخ، مصنف اور صحافی کامیاب زندگی گزاری۔ بہار میں الیکشن کمیشن کی دروغ گوئی کی قلعی کھل گئی تیجسوی یادو. بنیادی اشیاء کی شدید قلت کے باوجود غزہ میں ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں. انروا. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے. سامعین، اخبار صحافت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. صدر جمہوریہ نے چار شخصیات کو راجیہ سبھا کے لیے کیا نامزد. ووٹر لسٹوں پر ملک گیر نظر ثانی آئندہ ماہ. تمل ناڈو ڈیزل سے بھری مال گاڑی میں لگی آگ. غزہ جنگ بندی مذاکرات. اسرائیلی افواج کے انخلا پر اختلافات کے باعث تعطل کا شکار. نتنیاہو کی سیاسی خودغرضی نے لاکھوں فلسطینیوں اور درجنوں اسرائیلیوں کی جانیں خطرے میں ڈال دیں. امریکی اخبار. غزہ نسل کشی میں معاونت کا الزام. ٹرمپ کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کا مطالبہ. تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حق پر استقامت سے کام لو، کیونکہ جو شخص کسی برحق کام میں کسی چیز سے بچتا ہے، اسے باطل کام میں اس سے دگنا دینا پڑ جاتا ہے. تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، درخشاں ستارے. تو سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے.
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عالم تشیع اور اسلام کے نابغۂ روزگار، مایاناز فقیہ معتمن اور استاد اخلاق و عرفان سید طاووس علیہ رحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سید ابن طاووس علیہ رحمہ عالم تشیع کے عظیم فقی، صاحب کتاب لحوف اور بغداد میں حکومت مغل کے زمانے میں شیعوں کے نقیب تھے. آپ اپنی اخلاقی خوبیوں، تقوی و پرہیزگاری، عرفانی کمالات اور کرامتوں کی وجہ سے جمال العارفین کے نام سے بھی مشہور تھے. اہل تشیع کے بزرگ علماء اور دانشوروں نے آپ کو بہترین القابات جیسے بزرگوار، متقی و پرہیزگار، زاہد، سعادت مند، عرفا کے رہبر و پیشوا، چراغ شب زندہ دار، صاحب کرامت اور آل طاووس کا خوشنما طاووس سے نوازا ہے.
سامعین، علامہ سید رضی الدین علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاووس علیہ الرحمہ، امام حسن مجتبیٰ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے نواسوں میں سے ہیں. آپ 15 محرم الحرام سن 589 ہجری قمری کو عراق کے شہر حلہ میں پیدا ہوئے. آپ کے ساتویں جد محمد بن اسحاق ہیں کہ جو نہایت ہی خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن ان کے پاؤں طاؤس کی طرح چہرے کے ساتھ متناسب نہیں تھے، اس لیے آپ ابن طاؤس کے نام سے مشہور ہوئے اور سادات مدینہ کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے والد ماجد موسیٰ بن جعفر نیز بلند پائے کے راویوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتوں کو کاغذ پر لکھا تھا، جنہیں بعد میں ان کے بیٹے یعنی سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے جمع کر کے فرقۃ الناظر و بہجت الخاطر مما راوا والدی موسیٰ بن جعفر کے نام سے شائع کیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بزرگ شیعہ عالم دین ورام بن ابی فراز کی بیٹی تھی۔ آپ کے تمام بھائی بھتیجے اور بیٹے سب کے سب شیعوں کے عظیم و بزرگ علماء میں سے تھے۔ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے علماء و عوام کے درمیان نہایت ہی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، اگرچہ آپ زہد و تقویٰ اور عرفان و کمالات کے عنوان سے بہت زیادہ مشہور تھے اور آپ کی اکثر کتابیں دعا و اذکار پر مشتمل تھی، لیکن ان سب کے علاوہ آپ نامور فقیہ، گراں قدر ادیب اور معتبر شاعر کے عنوان سے بھی مشہور و معروف تھے۔
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی جائے پیدائش ہلہ عراق کے صوبہ بابل کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر دجلہ کی شاخ ہلہ کے کنارے اور بغداد کے جنوب میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف و بغداد روڈ پر واقع ہے۔ 5ویں اور 6ویں صدی ہجری قمری میں ہلہ کا شمار عراق کے خوبصورت شہروں میں ہوا کرتا تھا اور بہت سے تاجر، علماء اور شعراء اکرام یہاں سکونت پذیر تھے۔ ہلہ 6ویں صدی سے 10ویں صدی ہجری قمری تک علم و اجتہاد اور شیعہ حوزہ علمیہ کا مرکز رہا ہے۔ اس کے بعد یہ حوزہ علمیہ کربلا اور پھر نجف اشرف منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صدی میں تقریباً 500 مجتہدین ہلہ میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور یہ بات ایک شہر کے لیے نہایت ہی اہم ہے کہ وہاں سے نکلنے والی علم و دانش کی شعائیں آج بھی لوگوں کو اپنی نورانی کرنوں سے فیضیاب کر رہی ہیں۔
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ہلہ شہر سے ہی کیا اور اپنے والد ماجد اور جد امجد ورام بن ابی فراز سے مقدماتی علوم کو سیکھا۔ آپ نے دوسرے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا اور سب سے پہلے کاظمین گئے۔ کچھ مدت کے بعد شادی کی اور بغداد میں مقیم ہو گئے اور 15 برسوں تک شاگردوں کی تعلیم و تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کی۔ سید بن طاؤس علیہ الرحمہ نے 3 سال تک شہر طوس فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں زندگی بسر کی، پھر نجف اور کربلا کی طرف ہجرت کی۔ ان شہروں میں سے ہر ایک شہر میں تقریباً 3-3 سال قیام کیا۔ اس دوران شاگردوں کی تربیت اور مختلف علوم کی تدریس کے علاوہ سیر و سلوک اور معنوی کمالات کے حصول کو اپنی اولین ترجیحات میں قرار دیا۔
اگرچہ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ علم فقہ میں صاحب نظر تھے، لیکن کبھی بھی فتویٰ نہیں دیا، اور فقہ میں ان کی صرف ایک کتاب موجود ہے جو احکام نماز سے مربوط اور بعنوان میراث موجود ہے۔ ان کا ہر موضوع سے زیادہ تمائل و جھکاؤ اخلاقی و معنوی مسائل کی طرف تھا، اور ان کی زیادہ تر کتابیں انہی موضوعات پر مشتمل تھیں۔ من جملہ مصباح المتحجد، محاسبۃ النفس، اقبال الاعمال، کشف البہجہ اور مشہور و معروف ترین کتاب اللحوف علی قتل الطفوف ہے، کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر مشتمل اور لحوف کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی تمام کتابوں کے برخلاف کہ جو دعا و زیارات پر مشتمل تھی، یہ کتاب تاریخ کے موضوع پر ہے۔ آپ نے فرزند رسول حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے زیارت عاشورہ کے ہمراہ ایک مختصر و جامع کتاب لکھی، تاکہ واقعہ عاشورہ کے بارے میں لکھی جانے والی تمام کتابوں سے زائر امام بے نیاز رہے۔
علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کتاب لحوف کو مختصر لکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، چونکہ زائرین کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اسی لیے میں نے اسے مختصر طور پر تحریر کیا ہے، اور یہ کتاب زائروں کی سمت غم و علم کے در کھولنے اور مومن و متدین افراد کو عشق و مصائب حسینی میں کامیاب و مصاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ان مختصر الفاظ میں حقائق کو سمو دیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اس کتاب کی روایات کے سلسلہ اسناد کو حذف کر کے صرف آخری راوی یا روایت کے ماخذ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی اور اسیران کربلا کی وطن واپسی تک کے حالات و واقعات کی شرح پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے داستان کی طرز پر تحریر کیا گیا ہے۔ یہ خصوصیت کتاب ترتیب و تدوین کے اعتبار سے لحوف کو دوسری کتابوں سے جدا کر دیتی ہے۔ کتاب کی غیر معمولی اہمیت اور مؤلف کے مقام و منزلت کی وجہ سے اس کتاب کا مختلف زبانوں میں بارہا ترجمہ، شرح، خلاصہ، یہاں تک کہ اس کا منظوم ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، اور آج بھی اس کتاب کا شمار مصائب حسینی کی معتبر کتابوں میں ہوتا ہے۔
ساتویں صدی ہجری قمری میں عالم اسلام کے سیاسی، مذہبی اور ثقافتی حالات کے بارے میں تحقیق و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رونما ہونے والے حالات و واقعات نے اسلام کی تقدیر رقم کی۔ اسلامی سرزمینوں پر مغلوں کے پے در پے حملے اور خلافت عباسیہ کا سقوط تاریخ کے اس دور کے اہم واقعات تھے جس نے اسلامی معاشرے کو فکری، ثقافتی اور اخلاقی بحرانوں سے دوچار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں علماء شیعہ نے، کہ جو عباسی خلفاء کے دباؤ کا شکار اور گھٹن میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسلام کی تہذیب و ثقافت اور عقائد و افکار کی محافظت کے لیے انتھک کوششیں کیں، اور مغلوں کی طرف سے ہونے والے حملوں کی وجہ سے نقصانات کے جو خطرناک بادل منڈرا رہے تھے، خداوند عالم کی نصرت و مدد سے اسلامی تہذیب و ثقافت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرح ساتویں صدی ہجری قمری میں شیعان اہل بیت علیہ السلام نے بغداد میں ایک حد تک ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت حاصل کر لی۔ بے شک اس ترقی و پیش رفت میں رضی الدین سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ نے نہایت ہی اہم کردار ادا کیا۔ اس عظیم عالم دین نے مختلف موضوعات میں کتابیں تالیف و تصنیف اور نشر کر کے شیعوں کے درمیان اہل بیت علیہ السلام کے مصائب و آلام اور منقبت خانی کا رواج پیدا کیا۔ آپ نے تمام اسلامی فرقوں کے ساتھ مناظرہ کر کے افکار مہدویت و ظہور قطب عالم امکان کو اجاگر کیا۔ بالخصوص دعاؤں پر مشتمل کتابیں تالیف کر کے دعاؤں کے پڑھنے اور اس کے سمجھنے کا ماحول فراہم کیا، اور شیعوں کی سماجی و ثقافتی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا۔
شیعہ معاشرے میں دعا کے فرہنگ کی ترویج علامہ سید طاؤس علیہ الرحمہ کی ایک اہم اور بہترین خدمت ہے۔ اسلام کے مختلف فرقوں میں دعا کا رواج سب سے زیادہ شیعوں میں پایا جاتا ہے، جو مکتب تشیع کا عظیم تشخص شمار ہوتا ہے۔ دعا انسان اور خداوند عالم کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار کرنے کا ذریعہ ہے کہ شاید جو پہلے گام میں صرف ایک باطنی ضرورت اور خالق کائنات سے گہرے تعلقات کا جواب ہو، لیکن در حقیقت یہ والہانہ رابطہ اور خالق کائنات سے گفتگو کے جب صحیح طور پر انجام پائے تو انسان کامل کی تربیت و پرورش اور بہترین تہذیب و ثقافت اور معاشرے کی تشکیل کے لیے براہ راست ذریعہ قرار پاتی ہے۔ دعا تاریخ بشریت میں ہمیشہ انسانوں کے ہمراہ رہی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ دعا کے جس کے شیعہ افراد پابند ہیں، وہ انسان کامل جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات پر مشتمل اور خداوند عالم کے کبھی ختم نہ ہونے والے سرچشمے علم سے مربوط ہوتی ہیں، لہذا عظیم معارف الہی سے سرشار ہوتی ہیں کہ جو دنیا و آخرت میں سعادت و کمال کی منزلوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
دعاؤں میں ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو معارف وارد ہوئے ہیں، وہ خداوند عالم کی شناخت و معرفت، انسان کے فضائل اور رضائل کی شناخت، انسانوں کی خداوند عالم سے شدید حاجتوں کی ضرورت کی یاداوری، اس کی رحمت و عطوفت کے حصول، توبہ استغفار اور گناہوں سے دوری، اور خداوند عالم سے غفلت جیسے مطالب پر مشتمل ہیں۔ وہ تہذیب و تمدن کے جو مکتب تشیع میں دعاؤں کے قالب میں پیش کی جاتی ہیں، وہ حضرت ولی اس اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور اور آپ کی منصفانہ حکومت تشکیل پانے کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اس تہذیب و ثقافت میں بے شمار خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ جو منتظرین امام مہدی علیہ السلام کے لیے بے شمار دعاؤں میں مختلف زاویوں سے بیان اور واضح کی گئی ہیں۔ مذہب تشیع میں معاشرے کے افراد دعاؤں کے ذریعے اپنی تربیت اور تزکیہ نفس کی کوشش کرتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو منزل کمال تک پہنچانے یعنی انسان کامل و اشرف بننے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔
المختصر یہ کہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ نے بابرکت زندگی بسر کرنے کے بعد بغداد میں سن 664 ہجری قمری میں 75 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور تشیع جنازے کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں دفن کر دیا گیا۔ جس وقت سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کو دفن کیا جا رہا تھا، اس وقت علماء اور دانشوروں کی زبان پر ان کے لیے زاہد و متقی جیسے القابات رقص کر رہے تھے اور ان کی علمی عظمت و منزلت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ان کی وفات حسرت آیات کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اب بھی ان کی علمی جلالت و عظمت و فقاہت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ان کی معرکۃ الآرا کتاب لحوف اب بھی عاشقان اہل بیت علیہ السلام کے قلوب کو خورشید عاشورا سے متصل کر کے عاشقان حسینی کے پروانوں کو جلا بخش رہی ہیں۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ مذاکرات کے مؤثر ہونے کی یقین دہانی کی صورت میں ہی ایران مذاکراتی عمل میں شریک ہوگا، ایرانی وزارت خارجہ۔ تہران میں ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ کا اجلاس، سرحدی امور اور اربعین کے زائرین کے سفری انتظامات کا جائزہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان کے 40 زائرین کے لیے مفت ویزا دینے کا اعلان کر دیا. اور غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی ایک کارروائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران صرف مذاکرات کے مؤثر ہونے کی یقین دہانی کرائے جانے کی صورت میں ہی مذاکرات میں شریک ہوگا، جبکہ یورپی ممالک کے ساتھ مشاورت بدستور جاری ہے. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کی طرف واپسی تبھی ممکن ہوگی جب فریقین مذاکرات کے نتائج کے حوالے سے قابل اعتماد ضمانتوں پر عمل کریں. انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا ایران کے پاس مذاکرات دوبارہ شروع کیے جانے کے تعلق سے کچھ مخصوص شرائط ہیں، اسماعیل بقائی نے کہا کہ سفارتکاری کو دکھاوے اور دھوکے کا میدان نہیں ہونا چاہیے. ہم سفارتکاری اور مذاکرات میں سنجیدہ تھے اور نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن جیسا کہ سب نے دیکھا کہ چھٹے دور سے قبل صہیونی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف فوجی جارحیت کا ارتکاب کیا، اس لیے ہم مذاکرات کے عمل میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمیں سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کے مؤثر ہونے پر یقین نہ ہو. تہران کے نقطہ نظر سے پچھلے تجربات، خاص طور پر ہم آہنگ فوجی حملے اور جے سی پی او اے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد یورپ کی بے عملی نے یہ ظاہر کیا ہے کہ ضمانتوں کے بغیر مذاکرات سنگین خطرات کا باعث ہیں. ایران اب سفارتکاری کو قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران، پاکستان اور عراق کے وزرائے داخلہ نے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ لاکھوں زائرین کی خدمت، ویزا، نظم و ضبط اور سیکیورٹی تعاون کے لیے ایک مربوط ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا. ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے ایران، عراق اور پاکستان کے وزرائے داخلہ کے 3 فریقی اجلاس کے اختتام پر مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زائرین کے سفر سے متعلق نقل و حمل، سیکیورٹی اور صحت کے شعبوں میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے 3 فریقی اجلاس کے نتائج بلا شبہ نہایت مثبت، تعمیری اور ہم آہنگ تھے، اور ان کا 40 کے عظیم اور عالمی اجتماع کے شایع نشان انعقاد میں اہم کردار ہوگا. پریس کانفرنس کے دوران عراقی وزیر داخلہ عبدالامیر الشمری نے کہا کہ آج کے اجلاس میں بہت اہم اور مثبت فیصلے کیے گئے ہیں. انہوں نے غیر عراقی زائرین کی تعداد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زیارت 40 کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے تقریباً 50 لاکھ غیر عراقی زائرین عراق میں داخل ہوتے ہیں، اور ہم نے اس عظیم انسانی اجتماع کی میزبانی کے لیے اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے. عراقی وزیر داخلہ عبدالامیر الشمری نے پاکستانی زائرین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستانی زائر بھائیوں کا بھی مکمل فراغ دلی اور حسن سلوک کے ساتھ استقبال کریں گے. پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کے دوران بہت ہی مفید اور تعمیری گفتگو ہوئی، اور تینوں فریقوں کی جانب سے نہایت اہم نکات زیر بحث آئے. محسن نقوی نے اس اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے ایک اہم موضوع یہ تھا کہ تینوں ممالک زیارت 40 سے متعلق بہتر ہم آہنگی کے لیے ایک مشترکہ 3 فریقی ورکنگ گروپ تشکیل دیں گے. پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ زیارت اربعین زیادہ منظم اور کامیاب انداز میں منعقد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک بار پھر حکومت عراق و ایران کا اس شاندار میزبانی پر دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پاکستان کے اربعین زائرین کے لیے مفت ویزا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کے کونسلر حسام خاتمی نے ارنا کو بتایا ہے کہ پاکستان میں ایرانی سفارت خانہ اور اس کے چاروں کونسلیٹ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم میں شرکت کے لیے جانے والے زائرین کے لیے 26 جولائی سے 10 اگست تک فری ویزے جاری کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اربعین کے سفر کے فری ویزے کے لیے عراقی ویزے کا ہونا اور زائرین کے زمینی سفر کے لیے بسوں کی فراہمی ضروری ہوگی۔ البتہ پاکستانی زائرین سے صرف ایک معمولی رقم انشورنس کی مد میں لی جائے گی۔ ایرانی سفارت خانے کے کونسلر نے کہا کہ پاکستان سے ایران اور پھر عراق میں اربعین زائرین کی نقل و حرکت کے حوالے سے سرکاری اور عملی ہدایات ایرانی سفارت خانے اور چاروں کونسلیٹوں کو جاری کر دی گئی ہیں تاکہ اربعین کے سفر کو ممکنہ حد تک آسان بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش اور پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے آئندہ ہفتے نیو یارک میں سلامتی کونسل کی صدارت سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ملاقات اور تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی امن و سلامتی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ ہفتے نیو یارک میں سلامتی کونسل کی صدارت سے متعلق سرگرمیوں کے دوران ملاقات اور تعاون پر اتفاق کیا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ اور اس کے عملے کی ذمہ داریوں کی مؤثر ادائیگی کے لیے پاکستان کی مسلسل معاونت کا بھی اعادہ کیا۔ قبل ازیں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے ازبکستان، افغانستان اور پاکستان ریلوے منصوبے پر گفتگو کی اور اس منصوبے کے فریم ورک ایگریمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے چین کے شہر تیانجن میں ہونے والے ایس سی او وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر دوبارہ ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ غزہ میں فلسطینی مجاہدین کی ایک کارروائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق مشرقی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی کارروائیوں کے بعد صہیونی ذرائع نے ایک سنگین سیکیورٹی واقعے کی اطلاع دی ہے، جس میں کم از کم 3 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ارنا نے تحریک انصار اللہ کی سرکاری نیوز سائٹ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صہیونی میڈیا نے مشرقی غزہ شہر میں ایک سنگین سیکیورٹی واقعے کی خبر دی ہے، جس میں فوج کے ایک پیادہ دستے پر حملہ کیا گیا۔ بعض صہیونی ذرائع نے اسرائیلی فوج کے 5 ہیلی کاپٹروں کے غزہ پٹی میں 2 آپریشنوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو صہیونی ہسپتالوں میں منتقل کرنے کی خبر دی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے مزاحمتی ذرائع نے اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کارروائی کے ساتھ ہی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ شہید عز الدین اقسام بریگیڈز نے اعلان کیا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے خان یونس کے شمال میں صہیونی فوجیوں کو لے جانے والی نمر بکتر بند گاڑی کو الیاسین 105 اینٹی ٹینک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ سارٹ کے قریب برطانوی لیبر ارکان پارلیمنٹ نے وزیر خارجہ ڈیوڈ لامی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ برطانیہ فلسطین کو فوراً بطور ریاست تسلیم کرے۔ یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب اسرائیلی وزیر جنگ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کے تمام باشندوں کو جبرن رفح کے کھنڈرات میں قائم ایک کیمپ میں منتقل کیا جائے گا۔ خط میں ارکان پارلیمنٹ نے خبردار کیا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ غزہ میں جاری اقدامات دراصل نسلی تطہیر ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی وزیر جنگ کا اعلان انسانیت کے خلاف جرم کا آپریشنل منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ ایک پوری آبادی کو جبری طور پر بے دخل کرنے کا منظم طریقہ کار معلوم ہوتا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو یہ خط نہایت تشویش اور ہنگامی صورتحال کے پیش نظر لکھ رہے ہیں جو اسرائیلی وزیر جنگ کے اس اعلان سے پیدا ہوئی ہے، جس میں انہوں نے پیر کے روز غزہ کے تمام فلسطینی شہریوں کو جبری طور پر رفح کے تباہ شدہ شہر میں قائم ایک کیمپ میں منتقل کرنے کا منصوبہ پیش کیا ہے اور انہیں وہاں سے نکلنے کی اجازت نہ دینے کی بھی بات کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے پانی کی تقسیم کی قطار میں 7 فلسطینی بچوں کی شہادت کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ غزہ میں بچوں کا قتل انتہائی ہولناک ہے۔ کیتھرین رسل نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ امداد تک رسائی پر سخت پابندیوں کی وجہ سے غزہ میں ہزاروں بچوں کی مناسب پرورش نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں پر جاری اسرائیلی حملوں کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بہت سی مائیں ماری جا چکی ہیں یا شدید غذائی قلت کی وجہ سے دودھ پلانے سے قاصر ہیں، جس سے بچوں کو موت یا صحت کو مستقل نقصان پہنچنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیتھرین رسل نے زور دے کر کہا کہ ان کی جان بچانے کے لیے ہر ایک منٹ اہم ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے سربراہ نے بھی خبردار کیا تھا کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد تک رسائی پر سخت پابندیوں کے باعث ہزاروں بچے مناسب خوراک سے محروم ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ شام کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندرونی تنازعات میں کم از کم 130 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق شام کے سویدہ صوبے میں حالیہ مسلح جھڑپوں میں کم از کم 30 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ رحل الکرامہ تحریک نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ کشیدگی شام کی عبوری حکومت کی دمشق سے سویدہ تک اہم شاہراہ کو محفوظ بنانے میں دانستہ بے عملی اور جولانی حکومت کی جانب سے اس راستے پر عام شہریوں کے خلاف بار بار حملوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ دروس قبیلے اور گولانی سے وابستہ عناصر کے درمیان تنازع ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی میڈیا نے دمشق کے علاقے جامانہ میں جولانی کی وفادار فورسز کے ساتھ دروس کی مسلح گروہوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں دی تھیں۔ پاکستان میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ داخل ہو گیا ہے، جس کے باعث پنجاب کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارشیں جاری ہیں۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون کا موجودہ سلسلہ 17 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ شدید بارشوں سے کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہونے سے نظام زندگی بھی مفلوج ہو گیا۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشنگوئی کی گئی ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا بیراج پر درمیانی درجے کا سیلاب، جبکہ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کا بہاؤ 426,000 مکب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریاؤں کی صورتحال کے حوالے سے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ پنجاب کے بیشتر دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ معمول کی سطح پر ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے تمام ڈپٹی کمشنروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، خیریت سے ہوں قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے اوقات سے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاہو حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاہو حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے دلوں اور اجسام دونوں کے عذاب ہوتے ہیں, رزق میں تنگی اور عبادت میں سستی, اور قساوت قلب سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی بھی عذاب نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو کچھ اس طرح سے مرتب کیا ہے کہ نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور برائیوں پر عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے عذاب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. اس میں ایک رزق میں تنگی بھی ہے اور عبادت میں سستی بھی اسی میں شمار ہوتی ہے. تو سامعین, اب ہم پیش کریں گے اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔